الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں سورۃ النساء کے درس کا سلسلہ جاری تھا، حرمین کی حاضری کا شرف حاصل کرنے سے قبل میں اس کی ابتدائی آیات سے متعلق چند ضروری ابحاث جو اجلہ مفسرین کی کتب مقدسہ کے اندر موجود ہے اس سے آشنائی حاصل کرنے کی اور اس سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے کوشش کی گئی۔ سورۃ النساء اپنے مضامین کے اعتبار سے ہماری سماجی زندگی کو بالخصوص محیط ہے۔ ہماری سماجی زندگی، ہماری دنیوی زندگی کے اندر زیادہ پیش آنے والے معاملات سے متعلق شرعی رہنمائی اور ایک توازن کے ساتھ اصول اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا، جو اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت ہے کہ جس کو اپنا کر اور جس پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو پرسکون، پر اطمینان اور اس توازن اور اعتدال کے ساتھ گزار سکتا ہے جس سے اسے حقیقی سکون حاصل ہو سکے۔ میری مراد اس میں خاندانی زندگی کے حوالے سے ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں پر انسان کی زندگی کے ذکر شعبوں پر تفصیلی خطاب کیا ہے اور ایک عظیم رہنما اصول انہیں مہیا کیے ہیں، وہیں پر آئینی زندگی، خاندانی اس انسان کی فیملی لائف کے حوالے سے سورۃ النساء ان مضامین کو بیان کرنے کے اندر ایک خاص خصوصیت رکھتی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، نابالغ بچوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کے رشتہ دار، اس کے عائز و اقارب، اس کے اہل و عیال، اس کے مان و منال، اس کی خرید و فروخت، اس کی لین دین، اس کی دوستی و سنگت، اس کا کسی کے ساتھ عہد تجارتی طور پر یا زبانی طور پر، اس کا کوئی قرضہ، الغرض جو انسان کی زندگی میں روزمرہ پیش آنے والے کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ جو مسائل ہیں اس کو سورۃ النساء کے اندر ذکر کیا گیا۔ پھر خاص طور پر یہ کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ جو مال چھوڑ جائے تو پھر اس مال پر بطور وراثت کے کن لوگوں کا حق ہے، اس کی پوری تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی۔ آج جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے ترتیب کے ساتھ، وہ آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اس میں انسان کی خاص کیفیت کو بھی ذکر کیا گیا، یعنی ظاہری معاملات کے ساتھ ساتھ اس کا رشتہ جو اس کے رب کے ساتھ ہے، اور کبھی تقاضۂ بشری کے اعتبار سے اگر کوئی انحطاط یا کوئی کمزوری یا ایسی کوئی غلطی سردد ہو جائے کہ جس سے وہ یہ سمجھ لے کہ اب اللہ کا عرفان، اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق اب مجھ سے منہ موڑ لے گی اور میرے لیے زندگی کا گزارنا اجیرن ہو جائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان باطنی تقاضے کے حوالے سے اس بنیادی چیز کو ذکر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ زندگی جو ہے ایک عارضی زندگی ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. روزمرہ ہم جنازے پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, قبرستانوں میں جاتے ہیں, بڑے عظیم تاجر, ذہین, مفکر, علماء, صالحین کثرت کے ساتھ جو بالکل ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. پھر ان سے ملاقات کبھی خوابوں میں ہوتی ہے یا کبھی ان سے ملاقات پھر ایک یاد اور تصور کے طور پر رہ جاتی ہے اور وہ ہمارے درمیان بس ایک قصہ ماضی بن جاتے ہیں, اور تھوڑے دنوں کے بعد انسان اپنی جبلت اور طبیعت کے اعتبار سے ان کو فراموش کر دیتا ہے اور ان کو بھول جاتا ہے. لیکن کبھی انسان اس بات پر غور بھی کرے کہ جو لوگ اس کے درمیان موجود ہیں اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں, جس طرح کے والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, اساتذہ ہیں, دوست ہیں, جن کے ساتھ انسان اپنی سنگت اور قرب اور تعلق کی اس قدر انسیت کو پاتا ہے کہ اسے یہ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ جناب کبھی رشتہ منقطع ہو جائے گا اور ہمارے درمیان جو یہ لوگ موجود ہیں یا ہم جو ان کے ساتھ موجود ہیں اس کے اندر کوئی ناپائیداری آ جائے گی یا اس میں کمزوری آ جائے گی. لیکن یکایک موت کا ایک جھٹکا آتا ہے اور وہ شخص ہم سے رخصت ہو جاتا ہے. تو گویا کہ یہ موت کا جو تسلسل ہے یہ ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ انسان دائمی طور پر اس دنیا کے اندر نہیں ہے. جس رب کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے رب کی طرف مراجعت کرتا ہے. لہٰذا اس دنیا کے اندر وہ سنگت, وہ تعلق, وہ معاملات اسی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ کیے جائیں جس کا حکم اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا. اب یہاں پر اسی تقاضے کو اور باطنی اس طلب کو ذکر کرنے کے حوالے سے قرآن مجید نے ذکر کیا کہ انما التوبۃ علی اللہ, کہ اگر انسان سے کبھی خطا سرزد ہو جائے اور قصور ہو جائے تقاضا بشری کے اعتبار سے تو فرمایا, اس کا پہلے ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے پھر اس پر کچھ باتیں ہم کرتے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ, جو ترتیب کے ساتھ سورہ نساء کی آیات چل رہی ہیں تو اس ترتیب میں یہ آیت ہمارے سامنے بھی آ رہی ہے, آیت نمبر 17 ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ, کہ وہ توبہ جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, وہ توبہ, وہ رجوع جو بندہ کرتا ہے, وہ کون سا رجوع ہے, وہ کون سی توبہ ہے جس کو قبولیت کا وعدہ, جس کو قبول کرنے کا وعدہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے فرماتا ہے. فرما للذین یعملون السوء بجہالۃ, صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب, پھر جلدی سے توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. آیت نمبر 18 میں ذکر ہو رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور یہ قبولیت توبہ, یعنی جن کی توبہ قبول کی گئی وہ بتا دیا گیا, اور اب جن کی توبہ قبول نہیں کی جاتی, فرمایا اور یہ قبولیت توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ, وہ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ توبہ کو قبول کرنا اللہ نے جو اپنے ذمہ لیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے لیا ہے کہ جن سے نادانی میں گناہ ہو جاتا ہے, اور پھر جیسی رب کی ذات یاد آ جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف مراجعت کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کی طرف اللہ کی رحمت رجوع فرماتی ہے. لیکن فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور یہ قبولیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے لیے تھی وہ بیان کر دی گئی. توبہ کا قبول کرنا اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے ذمے کرم پر لیا تھا, لیکن فرمایا کہ یہ قبولیت توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو تسلسل کے ساتھ جان بوجھ کر ساری چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے گناہ کا تسلسل کرتے ہیں. اور یہ دورانیہ, یہ تسلسل اور یہ ترتیب یہاں تک جاری رہتی ہے کہ فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو جاتی ہے. قال, تو جب وہ موت کو دیکھتے ہیں اپنے سامنے اور پھر عالم غیب اور عالم باطن ان کے سامنے روشن ہو جاتا ہے, فرشتے انہیں نظر آنے لگ جاتے ہیں اور یہ دنیا کا پردہ جب آنکھوں سے چاک ہو جاتا ہے اور موت کے قریب عالم غیب وہ عالم شہادت ہو جاتا ہے, ہر چیز اسے نظر آنے لگ جاتی ہے. قال انی تبت الان, اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں ابھی توبہ کر رہا ہوں اور ابھی معافی مانگ رہا ہوں, تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وللذین یموتون وهم کفار, یا اس حالت میں گناہ کرتے کرتے موت اس کے سر پر آ چکی تھی اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا, تو فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے دردناک عذاب کو پیدا کیا ہے. الحمد للہ, تو ان دو آیتوں کے اندر مزاج الہی بتا دیا گیا ہے, توبہ کے تقاضے کو بتا دیا گیا ہے. اب اس کی تھوڑی سی تشریح ہم وقت مختصر ہے جو بنیادی دو چار باتیں ہیں جس کا سمجھنا تاکہ ہم اپنی عبادتوں میں سنجیدہ ہو جائیں اور رب سے جو تعلق ہے اس سے متعلق ہمیں مکمل عرفان معرفت اور پتہ اور رب کا مزاج ہمارے سامنے واضح ہو جائے تاکہ ہماری گفتگو میں ہماری توبہ میں ہمارے رجوع میں ہمارے نشست و برخاست کے اندر اور ہر وہ تعلق اور رشتہ جو رب کے ساتھ ہے اس میں ایک سنجیدگی آ جائے علم آ جائے. فرمایا انما التوبۃ للہ, توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے اپنی مبارک کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ خطاب کیا اور اس بات کو ذکر کیا کہ توبہ کا شرعی معنی کیا ہے. تو فرمایا یہ ہے کہ انسان جو ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے, جب وہ اپنی نادانی کے ساتھ اور اپنی جہالت سے گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے تو انسان سے خطا کا ہو جانا یہ انسان کی جبلت اور سرشت میں ہے, لیکن جب اس کا عیب ہونا, جو اس نے کام کیا تھا اس کا برا ہونا اور اس کا مزاج الہی کے خلاف ہونا جب اس کو پتا چل جائے تو پھر انسان اس پر ڈرتا نہیں ہے, یعنی جہالت سے وہ گناہ کر لے. اب یہاں پر جو یہ فرمایا ہے نا کہ جہالت سے گناہ کر لیا, تو جہالت نادانی سے گناہ کا کیا معنی ہے؟ تو فرمایا نادانی سے گناہ کا معنی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس نے کر لیا, پھر اسے پتا چل گیا کہ جناب کسی نے بتا دیا, علم حاصل ہو گیا کہ نہیں یہ کام جو آپ نے کیا تھا یہ گناہ کا کام ہے. تو یہ جو گناہ ہے یہ نادانی کا ہے. ایک پھر علماء نے کہا نادانی کے گناہ سے یہ بھی مراد ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے یہ تو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے, لیکن اس پر اللہ رب العالمین گرفت فرمائے گا اس کا اسے علم نہیں ہوتا, تو یہ ہے نادانی کا گناہ. لیکن جب علم ہو گیا یہ ایک الگ صورت ہے. تیسری صورت جو ہے وہ نادانی کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اللہ رب العالمین اس پر گرفت بھی فرمائے گا اور قیامت کے دن اس پر اس سے باسپورس ہوگی, لیکن یہ خیال اس کے ذہن میں بہت کمزور سا رہتا ہے اور گناہ کرنے کا جوش اس میں زیادہ رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے فرمایا یہ بھی نادانی ہے, لیکن جب مکمل طور پر اس کو شعور حاصل ہو جاتا ہے تو پھر مومن اس گناہ پر ڈرتا نہیں ہے بلکہ خطا کر کے اس پر ڈر جانا اس کے مکمل مقدمات کے یہ گناہ ہے, اس کو پر اللہ رب العالمین عذاب دے گا اور عذاب اس پر یہ شدید ہوگا کہ تمام مقدمات اپنی تمام صورتوں میں اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں, تو پھر اس کے باوجود توبہ نہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے. تو انسان رہ کر خطا کرتا ہے تو اللہ انسان کے گناہ کو معاف کرتا ہے, شیطان کے گناہ کو معاف نہیں کرتا. جس کو بیان کیا گیا کہ خطا کو خطا سمجھ کر کرنا اور خطا کا علم ہو جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا, تو اس سے رب کی ذات خوش ہوتی ہے کہ اس نے اپنی خطا اور اپنی کمزوری اور اپنی پسپائی کا اعتراف کیا اور ہمارے علم اور ہماری قدرت اور ہمارے گرفت اور ہمارے قہر کا یقین کیا اور ہمارے علم محیط کا یقین کیا. تو اللہ رب العالمین اپنے اس فضل سے اس بندے کی اس کمزوری کو معاف فرماتا ہے, لیکن گناہ کرنے کے بعد اس سے رجوع نہ کرنا, اس پر ڈر جانا, اس پر اس کو ٹالنا یا اس کو ہلکا جاننا یہ شیطان کی سرشت ہے, یہ شیطان کی طبیعت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان انسان رہتا ہے تو اس کے گناہ پہاڑ جیسے بھی ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے, لیکن جب اپنے اندر شیطانی طبیعت کو پیدا کرتا ہے کہ جناب گناہ کو گناہ نہ سمجھے یا اس توبہ کی طرف اہمیت نہ رکھے, اللہ کے عذاب کو اللہ کے علم کو اللہ کی گرفت کو وہ ہلکا جانے, تو یہ شیطانی طبیعت ہے اور یہ شیطانی سرشت ہوتی ہے. تو نادانی سے مراد یہ ہے کہ جناب وہ ان چیزوں کو ہلکا سمجھ رہا ہو, لیکن جب اسے علم ہو جاتا ہے اس بات کا کہ جناب جو ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس پر گرفت فرمائے گا اور اس پر میری چھٹی نہیں ہو سکتی ہے, تو فوراً وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف مرتا ہے. تو ایسی نادانی کو تو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے. کبھی توبہ کا لفظ جو ہے وہ بندے کی طرف ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے, اور جس طرح قرآن کی اس آیت کے اندر جو موجود ہے کہ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ادھر توبہ اللہ کی طرف ہے کہ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ رب العالمین ان کی طرف توبہ کرتا ہے. تو کبھی توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے اور کبھی توبہ کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف ہوتی ہے. تو علماء نے یہ کہا کہ بندے کی طرف نسبت ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب اس سے کوئی کوتاہی غلطی سرزد ہو جائے اور اس کے انجام اور انتقام کو مکمل طور پر جان لے اور اب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ انسان کی طرف سے توبہ ہے, اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی کمزوری کو اور اس کے ظاہری حال کو قبول کرتا ہے اور عذاب دینے کی طاقت کے باوجود اپنی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کا معاملہ ہے. تو فرمایا جب اللہ رب العالمین اپنے قہر اور غضب کی بجائے اپنی رحمت کو اس کی طرف مائل کرتا ہے, تو فرمایا یہ جو کہ اللہ رب العالمین پر توبہ ہے, یعنی اللہ پر توبہ ہے سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین گرفت کرنے کے باوجود اپنے فضل سے کام لیتا ہے، اس کی رحمت کو وہ عام کرتا ہے، تو فرمائیے یہ معنی اس کا توبہ کا ہے. پھر آگے یہاں پر ذکر کیا گیا اس آیت کا دوسرا جو حصہ ہے، آیت نمبر 18، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ جو کثرت سے گناہ کرتے ہیں اور اس میں وہ توبہ نہیں کرتے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ تسلسل سے گناہ کرتے ہیں اور اتنا گناہ کرتے ہیں کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا، تو فرمایا ایسے لوگوں کو نادانی نہیں کہا جاتا اور ایسوں کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا. یہاں پر علماء نے دو تین باتیں ذکر کی، وہ یہ کہ ایک تو علماء یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین گناہ کی تکرار کو بخشتا ہے لیکن گناہ کے اصرار کو نہیں بخشتا. تکرار سے مراد یہ ہے کہ ایک مخصوص گناہ جو انسان سے شامت نفس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور اس کو اس کے انجام کا، اس کے قصور کا، شرمندگی اور ندامت کا مکمل اعتراف ہو جاتا ہے اور اس سے صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ اس بات کو دہرائے گا نہیں، اور جو یہ حق اگر بندے کا ہے یا رب کا ہے تو اس کو ادا کرے گا. مثلا نماز چھوٹ گئی، اب اس کے عذاب کا اسے اور اس کے معاملات اور گرفت کا اور قبر کی اندھیری کا اور اللہ کے حضور جواب دینے کا مکمل اعتراف ہو گیا ہے تو وہ صدق دل سے توبہ کرے گا، یا اللہ مجھ سے جو نماز ادا ہوئی ہے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اس کی تلافی یہ ہے کہ جو چھوٹ گئی ہے اس کی میں قضا کروں گا. یہی روزے کے اندر ہے، یہی زکات کے اندر ہے، یہی سب باتیں واجبہ کے اندر. کس انسان کی دل آزاری کر دی، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کا مال کھا لیا، اب پتہ چلا کہ جناب حقوق العباد کے لیے بڑی سختی ہے اور قبر کی اندھیری کے اندر جب بندے کو تنہا لٹا دیا جاتا ہے، اس کے 20, 25, 50, 100 دوست جس کے بغیر، جو اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اس کو تنہا قبر کے اندر چھوڑ آتے ہیں. روزمرہ کراچی کے اندر یہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. تو تنہا اس کو قبر کے اندر آتے ہیں، 2-4 منٹ وہاں رک جاتے ہیں، 10 منٹ رک جاتے ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر لی ہے تو کچھ کلمہ پڑھ لیا ہے، کچھ وہاں پر بیٹھ کر تحسین کلمات کہہ دیے، کوئی نعت شریف کے کلمات کہہ دیے، اذان کے کلمات کہہ دیے، لیکن کتنا دیر، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کے بعد اس کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے اور رات کی اندھیری اس پر تاری ہو جاتی ہے اور وہ جس کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا تھا، ہر 5 منٹ کے بعد اس سے ریمائنڈر پر، فون پر، میسج پر، واٹس اپ پر، اس پر، فیس بک پر اس کی حالات معلوم کرنا، نہ معلوم پڑے تو اس کو کہ مجھے تم سے پیار بہت ہے، لیکن تمام معاملہ یہ ظاہری تقاضے کے اعتبار، یہ منافقت نہیں ہوتی لیکن یہ ظاہری تقاضے دنیا کے ساتھ اپنے ایک لازمات ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا رشتہ پھر منقطع ہو جاتا ہے اور پھر تنہا قبر کے اندر اور تنہا ویرانے قبرستان کے اندر اس بندے کو، چاہے ہماری والدہ ہو یا والد ہو یا کوئی عزیز و اقارب ہو، ان کو چھوڑ آتے ہیں. تو فرمایا کہ اس چیز کا اعتراف بندے کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی تلافی کرے. اسی طرح جس طرح کہ میں نے حقوق اللہ کے حوالے سے آپ کی خدمت عرض کیا کہ نمازیں مسلسل چھوڑ رہا ہے نعوذ باللہ، اور اسے پتا چلا کہ قبر کے اندر اس پر بڑا سخت عذاب ہے اور اس پر باسپور سے اس کے بغیر بندہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. جس طرح حدیث پاک کے اندر جامع ترمذی میں آتا ہے کہ 5 سوال ایسے ہیں کہ جو بڑے سے بھی پوچھے جائیں گے، چھوٹے سے بھی پوچھے جائیں گے، جو صف میں سب سے آگے کھڑا ہے اس سے بھی پوچھے جائیں گے، جو پیچھے اس سے بھی پوچھے جائیں گے، اور اس 5 سوال کا جواب دیے بغیر ایک بندہ بھی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا. اور اسے پوچھا جائے گا کہ جوانی تیرے پاس تھی، کہاں خرچ کی، اس کا جواب سب سے پہلے دو، بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ تھا. یہ مال جو تم نے دنیا کے اندر کمایا تھا لایا کہاں سے تھا، کس طرح تم نے بیع کی تھی، کس طرح تم نے مال کو جمع کیا تھا، کس طرح لوگوں سے لین دین کیے تھے، مخفی معاملات کیسے رکھے تھے، اگلے کو جو تم نے قسم کھا کھا کر سودا بیچا تھا، یہ قسم کھا کھا کر تم نے اپنی بات کے یقین ہونے کا اس کو یقین دلایا تھا، تو وہ ساری چیزیں ہمیں بتاؤ، یعنی اپنی زبان سے اقرار کرو ان چیزوں کا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے واضح کرو کہ مال تم نے کمایا کیسے تھا، اس کے ذرائع کیا تھے. پھر یہ بتاؤ کہ اس کے جواب کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ اس مال کو پھر تم نے لگایا کہاں تھا، پھر تم نے علم کتنا حاصل کیا تھا، اور جو علم تم تک پہنچ چکا تھا شریعت اور دین کا، لوگوں کے حقوق کا، ماں باپ کے حقوق کا، دوستوں کے حقوق کا، شہر کے حقوق کا، وطن کے حقوق کا، مسلمانوں کے حقوق کا، بیوی کے حقوق کا، ماں باپ کے حقوق کا، یہ جو حقوق تمہارے پاس علم کے طور پر پہنچ گئے تھے اس پر تم نے عمل کتنا کیا، یہ بتاؤ. فرمائی 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر بندہ وہاں سے ہلے گا نہیں، اور جو یہاں پھنسا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا الحیاض باللہ. تو شفاعت حضور علیہ السلام السلام کی برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا ملحد اور بے دین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل سے گناہ کبیرہ کی بھی شفاعت فرمائیں گے اور گناہ صغیرہ کی بھی شفاعت فرمائیں گے. امید اپنے مقام پر بالکل زوروں پر ہے، اس کا کوئی اعتراف انکار نہیں کر سکتا اور اس سے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا. سرکار کی شفاعت رب کی جانب سے بے بہا رحمتیں مومنوں کو کثرت کے ساتھ بخش دیا جانا یہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف بھی سامنے منحصر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بیان فرمائی تھی کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید سے ملے جلے رجحان کا نام ہے، اور فرمایا کہ حضرت عمر اپنی مثال دیتے ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی ہم اپنی پوری زندگی کی بزرگی کو جمع بھی کر لیں تو سیدنا فاروق اعظم کے جوتے کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن سیدنا فاروق اعظم اپنی مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب سے امید کیسی ہے اور اس سے خوف کیسی ہے۔ عقیدہ شفاعت امید ہم سے زیادہ ان کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رہ کر جیسا اعتماد جیسا عقیدہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے، حضرات اہل سنت اپنے عقیدے کے سب سے زیادہ جس کے عمل سے دریا فاروق اعظم ہی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہو اور ہنگامے کا حالت ہو اور اللہ رب العالمین جل وعلا اس بات کو ذکر کرے کہ سب کو اس وقت جو لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، فرمایا کہ ایسا کرو کہ سب کو اٹھا کے جنت کے اندر ڈال دو اور ایک کو روک کر رکھو، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ یہ اعلان ہو کہ سب کو اٹھا کر جنت کے اندر ڈال دو اور ہم ایک بندے کو روک لو کہ ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو فرما مجھے ڈر لگتا تھا کہ وہ میں تو نہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین جل وعلا کو پوچھنا چاہتا ہے، عشرہ مبشرہ ہیں قطعی جنتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے آپ نے بشارت پائی ہے، تو فرما کر یہ اعلان ہو جائے میدان محشر میں کہ سب کو اٹھا کر جنت میں ڈال دو اور ایک بندے کو روکو جس سے ہمیں کچھ سوال کرنا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میں تو نہیں کہ مجھ سے اللہ نے روک دیا مجھے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو فرمایا یہ خوف ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا مستغنی ہونا اور اس کی قدرت کا ہر چیز سے بے پرواہ ہونا، نمازوں سے، نسب سے، حسب سے، معاملات سے، ہر چیز وہ نہیں چاہتا، بس نہیں کرنا چاہتا، یہ اعتراف مومن کو ہونا چاہیے۔ امام علی مقام سید السادات ہیں لیکن گئے کربلا تو اس یقین کے اوپر کہ وہ نہ قبول کرے تو کسی چیز کو قبول نہ کرے، کون اسے پوچھے کہ تم کون ہو؟ تو یہ اعتراف اور یہ خوف جو ہے یہ ایمان و توحید کی بنیاد ہے، انسان کے قلب و جگر کے اندر اللہ رب العالمین تقاضہ بندگی کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی چھینٹے ہمیں عطا فرمائے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو، ایک تو یہ مثال بیان فرمائی کہ سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال جنت میں ڈال دو اور ایک کو روک دو کہ ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں تو نہیں، اور فرمایا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو اور ایک کو روکو تو فرمایا مجھے خوشی ہوگی میں ہوں کہ جسے روکا جا رہا ہے، تو فرمایا یہ خوف اور امید سے ملی جلی رجحان ہے، اس لیے کسی ایک طرف بہہ کر بندے کو جری نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف بندہ پڑا ہوا ہے کہ بس مر جاؤں گا، مار دیا جائے گا، عذاب دے دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا اور جہنم کے آگ کے شعلے میری قبر میں بھڑکا دیے جائیں گے، یہ بھی اس کے لیے درست نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ جناب میں پدر پدر آزاد ہو گیا ہوں، میں بہت بڑے سے جڑ گیا ہوں اور معاملات میرے درست ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے اور ایک طرف وہ نکل جائے اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی پامالی کرے، یہ بھی درست نہیں، بلکہ اس کی تار وہ یہ ہے کہ امید بھی اس کی ذات کے ساتھ جو نسبتوں کے ساتھ مکمل کامل رکھے اور اس ذات کا خوف بھی برقرار رکھے۔ جس طرح حضرت اسماعیل حقی نے رحمہ اللہ نے فرمایا تفسیر البیان میں کہ شخص تھا، اس کے مرید بہت بڑے زاہد اور عابد تھے، کسی ان کے چاہنے والے نے کہا دعا کریں، وہ روزانہ کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہے کیوں قبول کرے تمہاری، کوئی اس پر واجب ہے؟ ہاں اس کا فضل ہے وہ کر دیتا ہے، تو گڑ گڑا کر بھیک مانگو، اس پر کوئی لازم نہیں ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے کہ تمہاری دعائیں قبول کرے، وہ اپنے فضل سے قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے لیکن اس کی رحمت اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اس پر زور دکھایا جائے۔ اب اس نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ یہ میری دعا قبول کر، نہیں کرتا ہے تو پھر میرا ایمان اور میری ساری عبادت کو اپنے لیے واپس لے لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، الحیاذ باللہ۔ ان کے پیر صاحب نے اسے ڈانٹ لگائی اور اس سے توبہ کرائی، فرمایا وہ مستغنی عن الخلق ہے، وہ تیری تمام چیزیں واپس بھی لے لے گا اور تجھے چیز دے گا بھی نہیں، تو کیا کر لے؟ تو فرمایا کہ خوف کا غلبہ انسان کی طبیعت کے اندر کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے اور امید بھی اس کی طرح واسق ہونی چاہیے۔ اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ذات مبارکہ نے بڑے تواضع کے ساتھ ذکر کیا۔ آخری بات یہاں پر میں عرض کر کے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو حقوق ہے اس کی پاسداری کے انسان مستعد رہے، جن بزرگوں کے وسیلے اور جن بزرگوں سے مرید اور جن بزرگوں سے ہماری قیامت کے دن اللہ کے حضور شفاعت کی امیدیں، ان کی زندگی کے معمولات کو اگر آپ دیکھیں تو جو خود اللہ کی بارگاہ میں اس قدر معتمد اور اللہ کے جانب سے اس قدر گویا کہ ذی حشمت اور اللہ کی جانب سے اس قدر وجی اور وجاہت والے کہ اگر وہ رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العالمین اس کرم اپنے کرم سے ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، لیکن ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی نمازیں نہیں چھوٹتی، وہ کوئی بھی فراڈ اور دو نمبری نہیں کرتے،
تو جناب ہمارا تو تعلق ان کے ذریعے ہے، تو ہم اگر دو نمبری پر لگ جائیں تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ہم اگر اللہ کے حقوق کو پامال کرنے لگ جائیں تو یہ کون سا، جن کو ہم نے بنیاد بنایا رب کی بارگاہ میں اللہ کے بتائے ہوئے سے سفارش، انبیاء، اولیاء، صالحین، ان کی زندگی کا تو ہر عمل رب سے گڑگڑانے میں گزرتا ہے، خوف سے گزرتا، امید کے ساتھ گزرتا ہے، پر جھپکنے میں نافرمانی نہیں ہوتی، اور ہم جن سے واسطہ بنائے ہوئے ہیں، جو واسطہ بننے والے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں خود اس قدر خشی و خشیت کرنے والے ہیں، اور ہم نہ جانے اتنے جلدی کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس سنجیدگی کی طرف غور کرنا چاہیے۔ پھر میں عرض کر دوں، شفاعت کا منکر ملحد اور منافق ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان، خوف اور امید دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے حال یہاں تک پہنچ گیا کہ موت اس کے سر پر آنی۔ تو علماء نے یہ کہا کہ دو وقت ہیں، ایک ہے وقت غرغرہ یعنی وقت نزا، جس وقت سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے اور نزا کی کیفیت ہوتی ہے، الیعوذ باللہ، اللہ رب العالمین فضل فرما اور آسانی فرمائے، سب پر یہ گزرے گا، مجھ پر، آپ پر، اس پر، سب پر یہ وقت آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہر ذی روح موت کا مزہ چکھنا، چاہے وہ امام ہو غیر امام، سید ہو غیر سید، مرشد ہو مرید ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ ہاں، رب جس پر فضل چاہے اپنے لیے اس کے لیے آسانی فرمائے، تو لہٰذا اس کی بارگاہ میں خیر کی اور راحت اور آسانی کی دعا، یہ مومن کی بندگی کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ جب نزا کا وقت آ جاتا ہے، تو قرآن نے ذکر کیا کہ نزا کے وقت جب ہر چیز اس کے سامنے آیا ہو جاتی ہے، فرشتے اس کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، سارے معاملات اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں چڑھ گئی ہیں، اب یہ کچھ نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اس وقت اگر وہ اپنی زبان کو ہلا کر کہے کہ میں اب گویا کہ توبہ کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہے کہ جب چیز ظاہر ہو گئی، کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو بن دیکھے سودا کرتا ہے، جو ہمارے نبی کے کہنے سے سودا کر گیا، ہماری باتیں ہم نے اپنے نبی کو بتائی ہیں اور ہمیں ہماری باتیں تم تک پہنچائی ہیں، تو ان پر ایمان لا کر جس نے بن دیکھے سودا کر لیا تو وہ بچ گیا۔ اس پر علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ یأس ایک وقت نزا سے پہلے کیفیت آتی ہے، اس کو یأس کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک مریض ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ جناب میں مکمل گارنٹی سے کہتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد بچے گا نہیں، اور ہم روزمرہ دیکھتے بھی ہیں کہ جناب جو زندگی کے ظاہری اسباب وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر اس کو لے جاتے ہیں، بس دعا کریں گھر میں رکھیں آپ ان کو، تین چار دن، پانچ دن، دس دن، پندرہ دن، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ظاہری جو علامات اسباب ہیں، اللہ چاہے تو اس کو زندہ رکھے، لیکن ظاہری اسباب ہمیشہ غالب رہتے ہیں، اللہ چاہے تو بغیر پیاس کے بندے کو زندہ رکھے، لیکن بندہ پانی نہ پیے تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب غالب رہتے ہیں، یہ دنیاوی تقاضے کے اعتبار سے، اللہ کی قدرت اس سے محتاج نہیں ہو جاتی، اس سے مغلوب نہیں ہو جاتی، لیکن یہ تقاضا ہے جو اللہ رب العالمین عالم اسباب کے اصول بنائے ہیں۔ تو اس پر ذرا آخری جملہ میں اپنی اور آپ کی صلاح کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر اس امید پر آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس مریض کو لے جائیں، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ اب اس کی بچنے کے لیے اللہ محفوظ ہو، امید نہیں ہے، تو یہ وہ مرحلہ ہے جو مانو وقت نزا کے قریب ہے۔ علماء نے فرمایا اس حال میں اگر وہ بندہ مومن نہیں ہے اور وہ کہتے کہ میں ایمان لا رہا ہوں، تو ایمان مقبول نہیں ہے، ایمان اس کا مقبول نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور لوگ اس کو توبہ کی کہیں، تو فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ تو فرمایا اس لیے توبہ کی کثرت اتنی کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ بندے نے ابھی توبہ نہیں کی اور خدا نہ خواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور کوئی ایسے معاملات پیش آ گئے جس کے بعد اس کی عقل، اس کا شعور، اس کو استطاعت نہ ملی کہ جناب اس بات کو وہ دوہرائے، تو فرمایا یہ وقت انسان کے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے کہ اس کا آخری وقت تھا، اس نے اس وقت میں توبہ نہیں کی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان پر استغفار اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں رجوع کے جملے رکھے، کیونکہ موت کے وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اور اسے ہمیشہ خیر کی دعا کرے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین گناہوں سے بیزار کرے، نیکیوں کا خوگر کرے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، تمام جمیع مسلمات، مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہوئے اور جو موجود ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی جوار رحمت میں اور اپنے انعام میں اور اپنی بخشش میں ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں اور جمیع مسلمات، مومن مومنات کو اللہ رب العالمین جگہ مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔